یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالی نے اس کتاب کو دنیا کی تمام کتابوں میں یہ شرف عطا کیا ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہے گی، اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام بھی کرتے ہیں، چنانچہ الفاظ کی حفاظت حفاظ اور قراء کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور معانی اور تشریح اور تفسیر کی حفاظت علماء حق کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ کا یہ کلام تمام اصول دین پر مشتمل ہے، جو بنیادی اصول ہیں اس پر یہ کتاب مشتمل ہے، تشریح اور وضاحت کے لیے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، تکمیل کے لیے وغیرہ اس کی وضاحت کے لیے احادیث نبویہ کی ضرورت ہے، اگر حدیث نہ ہو تو قرآن پر عمل کرنا ناممکن ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی حقانیت کی جو مشہور دلیل ہے کہ اعجاز ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی قرآن کریم کی حقانیت کی ایک دلیل ہے کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اس میں کسی قسم کی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، اگر کسی نے کی بھی ہے، تحریف کی کوشش کی بھی ہے، تو علماء حق نے اس کا دفاع کیا ہے اور قرآن کو کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے، اس سلسلے میں میں ایک بنیادی نقطہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کوئی زائد حرف یا کلمہ نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر کوئی زائد لفظ یا کلمہ یا حرف نہیں ہے، آپ کو دل میں یہ شبہ آئے گا کہ ہم تو بعض تفاسیر میں پڑھتے ہیں کہ یہ لفظ مقحم ہے، یہ زائد ہے، جیسا کہ جلالین میں بعض جگہ، دوسری تفاسیر میں بعض جگہ یہ ذکر آتا ہے، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ زائد ایک علم بلاغت والوں کی اصطلاح میں ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور ایک علماء نحوہ کی اصطلاح میں ہے کہ اگر اس کلمہ کو یا اس حرف کو درمیان سے ہٹایا جائے تو ترکیب میں فرق نہ آئے، ترکیب پھر بھی بنتی ہو تو زائد جو حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ قرآن میں زائد نہیں ہے وہ زائد جو علم بلاغت والوں کی اصطلاح میں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. قرآن میں کوئی حرف و کلمہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا فائدہ نہ ہو. آپ سمجھے یا نہ سمجھے, آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, کوئی لفظ کوئی کلمہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہ ہو. اس کی دلیل وہ یوں دیتے ہیں کہ قرآن اعلیٰ درجہ بلاغت میں ہے, قرآن اعلیٰ درجہ بلاغت میں ہے, اور بلاغت فی الکلام کی تعریف یہ ہے کہ مطابقت الکلام لمقتضی الحال مع فصاحته, مطابقت الکلام لمقتضی الحال مع فصاحته, کہ کلام کا حال کے ساتھ مطابقت کے ساتھ ساتھ وہ فصیح بھی ہو. اور فصاحت کلام کی تعریف میں یہ ہے کہ خلوہ عن الحشو والزوائد, کہ وہ حشوہ اور زوائد سے فارغ ہو کہ تب وہ فصیح ہوگا. اب جب فصیح ہوگا تو بلاغت آئے گی, کیونکہ بلاغت میں فصاحت شرط ہے. مطابقت الکلام مع فصاحتی, مطابقت الکلام لمقتضی الحال مع فصاحتی. اب فصاحت کلام بلاغت کا ایک حصہ ہے اور بلاغت میں شرط ہے. اگر کلام میں فصاحت نہ ہو تو کلام بلیغ نہیں ہے. اور فصاحت میں خلوع عن الزوائد ضروری ہے, زوائد سے خالی ہونا ضروری ہے کہ اس میں زوائد نہ ہو. تو اگر قرآن میں زائد حرف آ جائے گا تو وہ فصیح نہیں رہے گا, جو فصیح نہیں رہے گا تو بلیغ نہیں رہے گا, تو گیا اس میں بلاغت ختم ہو جائے گی. اور قرآن تو اعلیٰ درجہ بلاغت میں, اس لیے حضرت شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم بلاغت والوں کی اصطلاح میں جو زائد ہے وہ قرآن میں نہیں ہے. ایک بنیادی بات, کوئی بھی حرف کوئی بھی کلمہ اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے, چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. دوسری بات یہ ضرور سمجھے کہ اللہ کی ذات, اللہ کی صفات اور عقائد کے بارے میں قرآن کریم میں جو ایسی باتیں آئی ہیں جو عقل سے بالا تر ہوئی, تو اس کو ماننا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ اس کے ادراک آگے ہم اس کے ادراک سے قاصر ہیں. مثلا متشابہات ہیں, اب متشابہات ید ہے, استواء العرش ہے, اسی طرح ساق ہے, والتفت یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, عقب ہے جیسے حدیث میں آتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو ماننا پڑے گا. قرآن میں جو بھی چیزیں ایسی مشہور ہے کہ بظاہر عقل کے خلاف نظر آتی ہیں, تو اس کے بارے میں یوں کہیں گے کہ خلاف عقل نہیں ہے, ہمارا عقل اس کی ادراک سے قاصر ہے اور ہم عقل کے ذریعے سے اس میں زیادہ پنسنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے. میں ایک بنیادی بات بتا دوں, عقائد میں اور خصوصاً خدا کی ذات اور کے صفات کے بارے میں ہمارے پیارے مولانا حسن علی ندوی, ابو الحسن علی ندوی نے ایک بات کی ہے کہ ہمارے علم کلام والے بڑے لوگ تھے، فلاسفہ کے ساتھ عقائد میں عقل کے ذریعے سے فرض کرے اور مناظرے شروع کر دیے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں عقل کے ذریعے سے ان کے ساتھ بات شروع کی۔ اور آپ دیکھتے ہیں، آپ نے شرکائد پڑھا ہوگا کہ نیچے کچھ شرکائد والے کچھ عقیدہ بنا لیتے ہیں، اوپر محاسب خود پھر عقلی اعتراض کر لیتے ہیں، تو جو آپ کا بنا ہوا عقیدہ ہوتا ہے وہ بھی وہ محاسب بگاڑ دیتا ہے۔ تو اس کی بجائے علیم الدوی نے یہ بات کی ہے، اور یہ اس کی بات نہیں، یہ حقیقت میں مولانا روم کی بات ہے، اور یہ حقیقت میں مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، مگر انہوں نے ذرا انداز تبدیل کر کے سمجھانے کی کوشش کی کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ عقل میں مناظرہ کریں، اس کی جڑ کو ہم کاٹ دیں کہ خدا کی ذات کے بارے میں اور خدا کی صفات کے بارے میں اس کے ادراک کے لیے عقل کافی نہیں ہے، جڑ سے اس کو کاٹ دیں۔ کیوں؟ کہ عقل کا اپنے بدن پر، اپنی باڈی پر ہر انسان کا علم حضور ہے یا نہیں ہے، یار علم حضور ہے یا نہیں ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، جب بھوک لگ جاتی ہے، جب درد شروع ہو جاتا ہے، اپنے احوال پر اس کا علم حضوری ہے، یہ تو مشاہدے کی بات ہے، مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اپنے حالات پر اس کا علم حضوری ہے، مگر اس کے باوجود آپ کا یہ عقل آپ کی اس ذات کے بارے میں جس پر اس کا علم حضوری ہے، وہ آپ کے بارے میں ایک گھنٹے کے مستقبل کا فیصلہ نہیں دے سکتا کہ ایک گھنٹے کے بعد آپ بیمار ہوں گے یا صحیح، یا تم زندہ ہوں گے یا مر گئے، دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کا عقل اس بدن کے بارے میں جو جس پر اس کا علم حضوری ہے، ایک گھنٹے کے بعد یا دس منٹ کے بعد یا بیس منٹ کے بعد آپ کو اپنے حالات کے بارے میں یقین دہانی نہیں کر سکتا اور فیصلہ نہیں دے سکتا، اور عقل اس کے ادراک سے عاجز ہے اس بدن کے بارے میں جس پر اس کا ادراک یا جس پر ان کو علم حضوری ہے، اس بدن کے بارے میں وہ ایک گھنٹہ بعد آپ کا فیصلہ نہیں دے سکتا کہ ایک گھنٹے کے بعد آپ بیمار ہوں گے صحیح ہوں گے۔ تو جب اس باڈی میں اس جسم کے بارے میں وہ ایک گھنٹہ بعد فیصلہ نہیں دے سکتا جس پر ان کا علم حضوری ہے، تو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں وہ کیسے فیصلہ دے سکتا ہے؟ اللہ کی ذات لامحدود اور اللہ کے صفات بھی لامحدود اور عقل محدود۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک انسان سونے کی ترازو میں پہاڑ کو تولنا چاہے تو وہ تول سکتے ہیں؟ سونے کی ترازو میں آپ نے دیکھا ہوگا سونے کی ترازو میں ایک آدمی پہاڑ کو تولنا چاہتا ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ سونے کی ترازو کے اندر پہاڑ آ ہی نہیں سکتا، اسی طرح اس عقل محدود کے اندر خدا کی ذات اور خدا کی صفات محدود اور محاق نہیں ہو سکتی، اس پر عقل احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی چہر تک عقل نہیں پہنچ سکتا، یہاں خدا کی ذات اور خدا کی صفات کے بارے میں عقل سے مباحثہ کرنا ہاں قرآن و سنت وحی کے ذریعے سے اس میں بات کرنا ہے. جو قرآن میں آ رہا ہے اسی وجہ سے تو کہ عقل کے جو پجاری ہیں وہ معجزات کے منکر ہو گئے. قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھ چکے ہیں سرفراز احمد خان. وہ جو بات عقل کے ادراک سے بالاتر ہو تو وہاں قرآن میں وہ تعریف کرتے ہیں, معجزات کو نہیں مانتے. وہ آسا کل حجر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پتھر سے پانی نکلے گا, پتھر کو لاٹھی سے مارو تو پانی نکل آ جائے گا, بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس پہاڑی میں سفر کرو, قوم کے لیے پانی تلاش کرو. پھر وہ کہتے ہیں کہ سمندر جب 12 راستے دے چکے تھے تو وہ کوئی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. یہ سمندر میں مد جذر آ رہا تھا, مد جذر آیا تھا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اور جنات اس کی کوئی حقیقت نہیں, شیاطین فرشتے اور شیاطین اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فرشتوں سے مراد قوائش خیر ہے, جو انسان کے اندر خیر کی قوتیں ہیں, صفاتیں بلائی کی صفات ہیں, تو وہ ملائکہ ہے. قرآن نے جو ذکر ہے ملائکہ کا, اور شیاطین کے جو انسان کے اندر قوائے شر ہے تو وہ مراد ہے. سمجھ رہے میری بات کو؟ وہ کہتے ہیں فرشتے مرشتے جنات ملات نہیں کیا. ایک ماسٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی ایک ماسٹر صاحب ہے, وہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے سرفراز احمد خان کی کتابوں کا, تو اس نے یہ اعتراض کیا ہے, ماسٹر ہائی اسکول کا اس نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر فرشتے ہوتے تو کہتے ایک کندھے پر فرشتہ دوسرے کندھے پر قرآن کا تین فرشتہ تو ہمیں ادراک نہ ہوتا, فرشتہ ہوتا ہمیں محسوس نہ ہوتا, کندھے پر فرشتہ ہے اور ہمیں ایسا ادراک نہیں ہوتا, احساس نہیں ہوتا, پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے کندھے پر فرشتہ ہے. تو میں نے ان کی گزارش کی کہ ماسٹر صاحب آپ اس ایڈماسٹر صاحب کو کہہ دیں, آپ نے تو سائنس بھی پڑھا ہوگا, سمجھ گئے؟ میں اپنے ترمذی کے جامع صفیہ میں ترمذی کے شاگردوں کو کہتا تھا کہ آپ میں سے تو کوئی میٹرک ہوگا, کوئی ایف اے ہوگا, کوئی بی اے ہوگا, کوئی ای اے ہوگا, تعلیم یافتہ. آپ نے تو تعلیم کیا ہے, تو میں نے ان کو بھی کہا کہ انہوں نے تو تعلیم کیا ہے, ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول بن چکے ہیں, تو ان کو یہ معلوم نہیں کہ جسم دو قسم کا ہے, ایک جسم لطیف ہے اور ایک جسم کثیف ہے. ہوا پیروں میں ڈالتے ہیں تو اس کا وزن ہے یا نہیں ہے, اتنے پونڈ ڈالنا اتنے پونڈ ڈالنا. اب تو آپ کو گاڑیاں دیکھ رہے ہیں کہ ہوا ہے تو ہوا کا وزن ہے یا نہیں ہے, جواب دو. اور یہ بھی مسلمہ ضابطہ ہے کہ خلا نہیں ملا ہے, ہر جگہ ہوا موجود, کوئی چیز نہ ہو ہوا ہے. تو اب جب آپ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آسمان تک ہوا, یہاں آپ کے کندھے سے تک تک ہوا, یہ جو ہوا آپ کے اوپر یہ پنکھے چلا رہے ہیں, یہ پنکھوں کی ہوا نہیں, اس فضا کے اندر ہوا ہے, یہ پنکھے اس کو حرکت دے رہے ہیں. تو آپ کے کندھے سے لے کر چھت تک ہوا ہے, آپ کے کندھے سے لے کر آسمان تک ہوا ہے, مگر جب اس ہوا کو حرکت لگی گئی ہو تو اس وقت تک آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے کندھے کے اوپر کوئی بوجھ ہے، کوئی چیز ہے؟ پتہ چلتا ہے تم لوگوں کو؟ ہاں کیوں؟ وہ جسم لطیف ہے، ہوا کا جسم کیا ہے؟ جسم لطیف. میں نے کہا ایک جسم لطیف ہے، ایک جسم کثیف ہے. تو جسم لطیف کا وزن محسوس نہیں ہوتا تو ان کو بتا دو کہ فرشتوں کا جسم جسم لطیف ہے، اس لیے اس کا احساس اور ادراک ہمیں نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو ایسے لوگ بہت سے پیدا ہو گئے کہ قرآن میں تعریف کی کوشش کی، مگر ہر دور میں نکل فرعون موسیٰ، اس دور میں حضرت مولانا عبدالحق حقانی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر حقانی کی اور اس کا احتساب کر لیا ہندوستان میں. مولانا عبدالحق حقانی نے تفسیر حقانی لکھ کر سر سید احمد خان کی ان باتوں کا اور حضرت علامہ بلوری رحمۃ اللہ علیہ نے یتیمۃ البیان جو مشکلات القرآن کا مقدمہ ہے اس میں بھی تھوڑا سا آپریشن کیا ہے. یہ بات اصولی طور پر یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر یا احادیث طیبہ کے اندر جو ایسی باتیں ہیں جو بظاہر عقل کے خلاف ہے، عقل اس کی ادراک سے خاطر ہے، اس کا انکار نہیں کرنا ہے، بلکہ یوں کہو کہ ہمارا عقل اس کی ادراک سے خاطر ہے کیونکہ ہمارا عقل محدود ہے اور خدا کی ذات اور ان کے صفات لامحدود ہے. وفاق والے نے سلم نکال دیا، سبحانہ ما عظم شانہ لا یحد ولا یتصور، تعالی عن الجنس والجہاد، جعل الکلیات والجزیات والایمان به نعم التصدیق والاعتصام به حبذا التوفیق. سبحانہ ما عظم شانہ لا یحد ولا یتصور. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے، جو کچھ ہمارے عقل میں آتا ہے، جو کچھ ہماری سوچ میں آتا ہے، یہ سب لا کے کردار کو کاٹتے یہ الہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب محدود ہیں. اللہ تعالیٰ ما وراء العقل ہے، عقل سے بالا تر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کی ذات، ان کے صفات بول غیر میں تلاحی اللہ محدود ہے اور عقل محدود ہے، تو عقل اس پر احاطہ نہیں کر سکتا، وہ عقل کے ادراک سے بالاتر ہے. لہذا اللہ کی صفات کو جیسے کتاب اللہ میں مذکور ہے، اللہ کی ذات کو جیسے کتاب اللہ میں مذکور ہے ہوگا، اسی اور جیسے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے اسی طرح ماننا پڑے گا، اور اس میں ہمیں عقل سے رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں. یہی ہمارے سلف صالحین کا عقیدہ تھا. بعد میں ان کلام والوں نے اس میں عقل سے بات شروع کی اور عقل سے جوابات دینا شروع کر لیا اور عقل کا راستہ اختیار کر لیا، مگر بہتر اور اسلم راستہ یہی ہے کہ اس سلسلے میں عقل کا راستہ بند کیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ وحی کے سوا وہ اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات کے بارے میں وہ کسی کوئی بھی اس پر احاطہ نہیں کر سکتا اور نہ کسی کا عقل اس کے تہ تک پہنچ سکتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، اے برطرز خیال قیاس و گمان و وہم، اے برطرز خیال قیاس و گمان و وہم، و ہر سے گفت اند شنیدین خواندین. اے برطرز خیال قیاس و گمان و وہم، اے وہ ذات جو ہمارے خیال ہمارے قیاس اور ہمارے وہم سے بالاتر ہے، برتر قیاس ہو گموان وہم، وہ غیر کے گفت اند سمی دین خواند این، اور جو کچھ جو لوگ کہہ چکے ہیں اور جو کچھ ہم سن چکے ہیں اور جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں ان سب سے آپ بالاتر ہے. دستر تمام دست کے بپایا رسید عمر ماں ہم چنا در اول وسطے تمام دین، یا اللہ میری کتاب ختم ہو گئی اور میری عمر انتہا کو پہنچ گئی اور ابھی تک میں آپ کی صفت کے ابتدا میں پھر رہا ہوں، کنارے میں پھر رہا ہوں. سمجھ گئے؟ یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے تصوف کے ایک مقام کی طرف اشارہ کر لیا ہے. علماء فرماتے ہیں ایک منزل کی طرف اشارہ کر لیا ہے، ایک سیر الی اللہ ہے، جیسے علامہ بیضاوی نے سورہ فاتحہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک سیر الی اللہ ہے اور ایک سیر فی اللہ ہے. سیر الی اللہ، اللہ کی طرف پہنچنا، وہ ذکر و فکر اور عبادت کے ذریعے سے انسان جب پہنچ جاتا ہے تو آخر کار جب مشاہدے کا عالم شروع ہو جاتا ہے تو پھر انسان خطاب شروع کر دیتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب ذکر کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جب صفات کے مشاہدے کے مشاہدہ کرنے لگ جاتا ہے، تجلیات انوار کا مشاہدہ کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو سیر فی اللہ کہتے ہیں اور وہ لامتناہی ہے، اس کو انتہا تک آپ نہیں پہنچ سکتے. اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تفتر تمام گشت بپایا رسید عمر ماں ہم تو نہ در اول وسطے تمام گئے، ہم اب تک کنارے میں پھر رہے ہیں. یا اللہ تمہاری صفات کے انتہا تک نہیں پہنچ سکے. علامہ الرشا کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی صفات کے تہ تک جو پہنچ چکے ہیں کچھ نہ کچھ ادراک جو ان انبیاء کو حاصل ہو چکا ہے وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، فرشتوں کو بھی حاصل نہیں. اسی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی. اب آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، تحقیق کا مولانا کریں گے. اسماء کا لفظ ہے وعلم آدم الاسماء کلہا، تو اس پر حدیث میں آیا ہے کہ انسان کو اشیاء کے نام بتلا دیے. حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اشیاء کے نام بتلا دیے، یہ ہانڈی، یہ چمچہ، یہ چارپائی، یہ ٹیپائی، آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بتلا دیے. تو حضرت شیخ انور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہاں اسماء سے صرف اسماء اشیاء مراد نہیں ہے، صرف اسماء اشیاء مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف اسماء اشیاء کے اسماء سبب فضیلت بن جائے تو پھر تو صحابہ کو حضور پر فضیلت مل جائے گی، اور یہ غلط ہے. صحابہ نہیں، کوئی انسان بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ، حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر سے منع فرمایا، کھجوروں میں تعبیر کرتے تھے تو حضور نے منع فرمایا کہ تعبیر نہ کرنا. صحابہ نے تعبیر نہیں کی، حضور کا حکم تھا تعبیر، حمزہ کے ساتھ ہے، عین کے ساتھ نہیں. صحابہ نے تعبیر نہیں کی، جب نہیں کی تو کجور کم ہو گئے،
جب موسم آیا انہوں نے صرف فرمایا کھجور کیوں کم ہو گئے، فصل کمزور کیوں ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم ہمیشہ تعبیر کرتے تھے تو اس سال آپ نے منع فرمایا اس لیے کھجور کم ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بشر ہوں. ایک مسئلہ تو یہاں حل ہو گیا، جب میں تمہیں دین کا حکم دیتا ہوں تو آپ ان کی پابندی کریں، اور دنیا کی امور میں کاروبار میں یعنی حلال و حرام کا حکم ہو تو وہ تو میرا ماننا پڑے گا، حضور نے فرمایا. لیکن کہ فصل میں دانا کتنا اندر ڈالنا ہے، کھجور کو کیسے بنانا ہے تو وہ اچھے کھجور دے دیں، تو یہ اعمال قسم جو ہے اس کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. انتم عالم بامور دنیاکم منی، الفاظ یہ ہیں، انتم عالم بامور دنیاکم منی. تو ہم ایک ساتھ سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روح سے اگر آپ امور دنیویہ کے علم کو فضیلت کا مذاق کہلا دیں گے تو پھر تو یہاں امور دنیویہ کے بارے میں حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ انتم عالم امور دنیاکم منی، تو پھر تو صحابہ کو حضور پر غیر برتری حاصل ہو جائے گی، جبکہ یہ بھی اجماع باطل ہے، حضور پر غیر صحابہ کو برتری حاصل نہیں بلکہ انبیاء کرام کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر برتری حاصل نہیں ہے. تمام انبیاء سے اعلی مقام رکھنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اگر سازوں میں باتیں ہیں کہ یہاں اسماء سے اسماء اشیاء کے ساتھ اسماء الہیہ، لہ الاسماء الحسنی، یعنی اللہ کی صفات وہ بھی مراد ہے، کیونکہ انبیاء کو خدا کی صفات کا جس حد پہ ادراک تھا فرشتوں کو اس حد پہ نہیں تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر عظمت عطا کی. سمجھئے، تو ان اشیاء کے ناموں کے ساتھ ساتھ اسماء الہیہ بھی لینا پڑے گا، کیونکہ اگر صرف عمر دنیویہ مدار فضیلت بن جائیں گے تو پھر حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ پھر تو علیہ باللہ صحابہ کو نبی پر فضیلت مل جائے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا انتم عالم عمر دنیاکم منی. لہذا اسماء سے دو اسماء اشیاء کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ بھی حدیث میں آئے ہیں، اسماء الہیہ بھی مراد ہے کہ اسماء الہیہ کے اندر جو مقام انبیاء کو حاصل ہے خدا کے صفات کے بارے میں وہ مقام فرشتوں کو حاصل نہیں ہے، نہ تھا نہیں ہے. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ وہ بھی احاطہ نہیں کر چکے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کو جو معرفت عطا کی تھی انبیاء کرام کو، اپنی صفات کا جو جس تہ تک پہنچنے کی توفیق دی تھی، وہ کسی اور کو حاصل نہیں، وہ کسی اور کو حاصل نہیں. تو بہرحال گزارش یہ کہ اللہ کی ذات اور اس کے صفات کے بارے میں وہ عقل سے فیصلہ کرنا یا عقل کو اس کے احاطے کے لیے کافی سمجھنا یا عقل سے اس میں بحث کرنا یہ سلف صالحین کا مسلک نہیں ہے، یہ متکلمین نے یہ راستہ اختیار کیا ہے اور اس کی وجہ سے پھر مختلف فرقے بھی پیدا ہو گئے، کیونکہ عقل جب عقل کو مدار تسلیم کیا جائے ایک مرتبہ، پھر تو عقل کا راستہ تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں خود عقل مند ہوں اور میں عقل کے لحاظ سے پورا ہوں. ہمارے ایک دوست بنگال نے ایک لطیفہ یاد آیا
میاں احمد شاکا کا خیل رحمت اللہ علیہ وفات پا گئے، تو وہ فرماتے تھے کہ جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے وہ خدا سے مانگتے نہیں، ہر چیز مانگتے ہیں مگر جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے وہ خدا سے نہیں مانگتے. فرماتے کہ لوگوں کو عقل کی ضرورت ہے، عقل کوئی خدا سے نہیں مانگتا. مانگتا ہے ہر آدمی، یہ سمجھتا ہے کہ میرا عقل پورا ہے. جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے وہ کوئی خدا سے نہیں مانگتا، لوگوں کو عقل کی ضرورت ہے اور عقل کوئی خدا سے نہیں مانگتا. تو بہرحال عقل ایک نعمت ہے، اللہ عقل کامل نصیب فرما دے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے مگر محدود. خدا کی ذات اور خدا کی صفات کے بارے میں اس کا ادراک قاصر ہے اور اس میں وحی پر مدار رکھنا ہے اور وحی پر اعتماد کرنا ہے اور وحی سے آگے نہیں چلنا ہے. جہاں تک اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بس اسی پر ہم کفایت کریں گے اور آگے کیفیات میں ہم نہیں پڑھیں گے، چاہے وہ متشابہات ہوں. جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا استواء کے بارے میں، استواء الارض، تو انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. استواء الارض معلوم ہے اور ان کی کیفیت نامعلوم ہے، اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ یہ نئی بات ہے، یہ بدعت ہے، یہ نہیں. صحابہ کرام ان باتوں میں نہیں پڑھتے تھے، ان باتوں میں نہیں پڑھتے تھے، سوال جواب ان باتوں میں نہیں کرتے تھے، روز نہیں کرتے تھے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں. خیر بہرحال، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو لوگ عقل کا راستہ اختیار کرنے لگے تو انہوں نے قرآن کریم کے اندر معجزات کا، خدا کی صفات کے بارے میں تعبیریں شروع کی، معجزات کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، اور اسی طرح جنات اور شیاطین کا انکار کر دیا. تو عقل والے معراج بھی نہیں مانتے تھے. خطبات احمدیہ میں اس نے لکھا ہے کہ معراج کی حدیث جو ہے اس میں اختلاف اور اضطراب ہے، لہذا اوپر معراج ثابت نہیں ہے. حالانکہ صحیحین کی روایت ہے معراج کے بارے میں، شیخین کی روایت آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، علماء کرام جو فضلاء ہیں، تو صحیحین کی روایت موجود ہے. اس کے بعد یہ کہنا کہ معراج ثابت نہیں ہے، وہ اس روایات میں ان کا اختلاف اور اضطراب ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں معراج کا انکار کر چکے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اسی طرح عقل والے پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اس کی تشریح جو فقہاء کرام کر چکے ہیں اور ہمارے سلف صالحین کر چکے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے. سلف صالحین جو تشریح کر چکے ہیں، ہم نے بعد میں آنے والوں کی تشریحات کی پیروکاری نہیں کرنی ہے. ہم نے سلف صالحین، ہاں اگر کوئی ایسی تحقیق بعد میں عالم کر دے جو سلف صالحین کی یا تشریحات کے مطابق ہو تو الحمدللہ. یہ نہیں ہے کہ کسی عالم کو تحقیق سے ہم منع کرتے ہیں، مگر ایسی تحقیق جو سلف صالحین کی تفسیر کے ساتھ متصادم ہو یا اس کے ساتھ معارض ہو، تو ایسی تفسیر اور ایسی تشریح کو قرآن کے اندر تسلیم کرنا یہ غلط ہے. اسی وجہ سے تو تحریف القرآن کا رستہ کھل جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بنیادی بات، ایک بات تو میں نے پہلے گزارش کی کہ حضرت شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ کی، دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ جو قرآن کے اندر اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں جو بحث چل رہی ہے، تو اس کے بارے میں عقل کو مدار بحث نہ بناؤ بلکہ وحی کو مدار بحث ٹھہراؤ، تو کامیابی ہوگی اور آپ کا ذہن صاف رہے گا، اور اللہ کے حوالے کرو. اللہ کے حوالے بعض چیزیں عقل کی ادراک سے بالا پر ہوتی ہیں، مگر جب اللہ کا کلام اس پر ناطق ہو یا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے اس پر ناطق ہوں تو اس کو ماننا پڑے گا، چاہے عقل مانے یا عقل نہ مانے. ہمارے عقول بھی قاصر ہیں، اور جہاں تک پھر نبی کا عقل پہنچتا ہے ادراک پہنچتا ہے، تو اس کے بعد جہاں تک مجتہدین کی رسائی ہوتی ہے وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی. اس لیے ہم نے سلف صالحین کے راستے پر چل کر ان کے مطابق تفسیر بھی کرنی ہے قرآن کریم کی، اور اس کے مطابق پڑھانا ہے اور پڑھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. تیسری بات، قرآن کریم کے اندر جو بنیادی اصولی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ چار ہیں. توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اور احکام ہیں. اور اس کے علاوہ جو قصص ہے، امثال ہے، اور موعظ ہے، تو یہ سب ان مقاصد کی تشریح اور ان مقاصد کی اثبات کے لیے ہے، دلائل ہے، امثال ہے، قصص ہے، یہ سب کے سب ان چار مقاصد کی تشریح اور ان کی اثبات کے لیے ہیں کہ قیامت حق ہے، اللہ کی وحدانیت حق ہے، نہ محمد مصطفیٰ سم کی نبوت اور اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ حق ہے، اور جو اللہ کے کلام میں یا محمد رسول اللہ وسلم کی احادیث میں جو احکام ہے وہ حق ہے. تو جو باقی چیزیں ان کی تشریحات اور ان کے اثبات اور اس کو منوانے کے لیے دلائل ذکر ہیں، سمجھ گئے؟ اللہ سمجھ عطا فرما دے. اصل بنیاد، اور پھر ان چار اصولوں میں پھر اعلی اور ارفع اصل ہے وہ توحید ہے. انبیاء دنیا کو اپنی توحید سمجھانے کے لیے بھیجے ہیں، اور سزا جزا جو قیامت کے اندر اللہ نے رکھا ہے وہ اسی پر کے وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے بن جائے. اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ ہم نے انبیاء بھیجے اور تمام انبیاء نے یہی دعوت دی، اللہ تعبدوا الا اللہ. تمام انبیاء توحید کی دعوت تک چلا چکے ہیں. تو معلوم ہوا کہ رسالت کی تسلیم کرنا یہ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ تو بنیادی بات یہ ہے کہ کلام اللہ کا اثبات بھی اسی پر موقوف ہے، خدا کی توحید سمجھانے کا مسئلہ بھی اسی پر موقوف ہے. کیونکہ خدا کو تو ہم نے دیکھا نہیں، انبیاء نے ہمیں بتایا، کلام اللہ انبیاء نے ہمیں، نبی نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو انبیاء کا وجود تو ہمارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے، مولانا ابراہیم بلیالی رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النجوم میں لکھا ہے سلم کے حاشیے میں کہ اللہ تعالیٰ مجرد محض ہیں, وہ مادے سے پاک ہیں, اور انسان مادی محض ہیں, تو مادی محض مجرد محض سے استفادہ نہیں کر سکتا. کہ درمیان میں ایک ایسا واسطہ ہونا ضروری ہے جو من وجہ مجرد ہو اور من وجہ مادی ہو, جس میں جہت تجرد بھی ہو جہت مادیت بھی ہو, اور وہ انبیاء کرام ہیں. وہ درمیان میں واسطہ ہے, تو ایسے واسطے کی ضرورت ہے کہ خدا سے لے اور ہمیں دے. تو وہ جہت تجرد سے خدا سے لیتے ہیں اور جہت مادیت سے ہمیں دیتے ہیں. سمجھ لیں, تو انبیاء کا وجود اور اس کا ماننا وہ اس لیے ضروری ہے کہ ان تمام عقائد کے سمجھانے کے لیے انبیاء آئے ہیں, اور خدا سے لینے والے بھی انبیاء کرام ہیں. زیادہ ان تمام عقائد کا مدار انبیاء پر ہے. لیکن مقصد توحید اور انبیاء اسی کے لیے بھیجے گئے ہیں, اور اس کے بعد قیامت میں سزا وجا اسی پر, اسی بنیاد پر کہ جو کافر ہوگا اللہ کی توحید کے پہنچانے والوں کو اور اللہ کی توحید کو نہ مانے, اللہ ان کے پہنچانے والوں کو مانے, تو وہ جہنم میں جائے گا, اور جو ان کی اطاعت کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا. اور احکام علماء کرام فرماتے ہیں اس کا وجود اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایمان کے درخت کو پانی پلانے کے مترادف ہے. ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے درخت, میں نہیں کہتا, قرآن نے اشارہ کر دیا, مثل کلمۃن طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابتۃ وفرعها فی السماء. ایمان کی درخت کو پانی پلانا ہوگا, ورنہ یہ خشک ہو جائے گا اور گر جائے گا. وہ پانی کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے. آپ اعمال صالحہ کریں گے, اللہ کے احکام پر عمل کریں گے, احکام پر عمل کرنے سے آپ کا ایمان مضبوط تر ہوتا جائے گا اور ترقی کرتا جائے گا. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابتۃ وفرعها فی السماء. اور اگر آپ احکام الہیہ پر عمل نہیں کرو گے تو آپ کے ایمان کا درخت خشک ہو جائے گا, اور آخر میں گر جانے کا خطرہ ہوگا, مرتد ہونے کا خطرہ ہوگا. بہت سے لوگ جب اعمال چھوڑ جاتے ہیں اور چلتے چلتے بیہودہ گفتگو شروع کر کے ایمان کے فارغ ہو جاتے ہیں. تو اعمال صالحہ یہ محافظ ہے ایمان کے درخت کے, توحید کے, اور یہ بمنظر ہے پانی کے ہے, جیسے درخت کو پانی پلانے پلانا ضروری ہے, اور درخت کی پائیداری کے لیے اور ترقی کے لیے, نشو و نما کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اسی طرح ایمان کے درخت کو ترقی دینے کے لیے, ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اعمال صالحہ اور خدا کی ارشادات پر عمل کرنا ضروری ہے. لہذا یہ چار مقاصد ہیں, توحید ہے, رسالت ہے, قیامت ہے, اور احکام ہے. اور باقی میں نے بتا دیا کہ قرآن کریم کے اندر جو امثال ہیں, قصص ہیں, تو یہ سب کے سب یہ انہی مقاصد کی تشریح اور اثبات کے لیے ہیں. اللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ نے آپ کے اور ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ ایک ایسا کلام عطا کیا اس کے ہر ہر کلمے میں کوئی نہ کوئی نقطہ ہوتا ہے. میں اپنے شاگردوں کو کہتا رہتا ہوں کہ کبھی ایک کلمہ آ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں متوجہ ہو جاؤ, دیکھو یہ کلمہ ہے اس میں کیا کیا نقطے ہیں. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, پڑھتے نہیں پڑھتے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. اب یہ مختصر سا جملہ ہے قرآن کا, میں اس کے بلاغت کے بارے میں مختصر سا جملہ ہے مگر اس جملے کے اندر بہت کچھ ہے. الحمدللہ یہ دعویٰ ہے کہ تمام تعریف خدا کے لیے, یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے. اور رب العالمین یہ بظاہر تو صفت ہے اللہ کے لیے لیکن حقیقت میں یہ دلیل ہے الحمدللہ کے لیے. یہ ایک جملہ مدعا معد دلیل ہے, مدعا معد دلیل ہے. تمام صفات کاملہ اللہ کے لیے ہیں, ایسے اللہ جو رب العالمین ہیں پوری کائنات کے پالنے والے ہیں. متوجہ ہو جاؤ. آپ کہتے ہیں اس سے کیسے آپ کا مدعا ثابت ہوگا کہ صفات کاملہ؟ کیوں؟ رب پالنے والا پوری کائنات کو وہی ذات ہو سکتی ہے جو علم محیط رکھتا ہو, اس کے پاس علم کامل ہو. آپ کے بھوک کا بھی پتہ چلے, آپ کے پیاس کا بھی پتہ چلے, آپ کے سونے کا بھی, آپ کے درد کا, آپ کے اور پوری کائنات کے پالنے والے پوری کائنات کو, سمندر کے اندر مچھلی کو اور باہر تمام حیوانات, اس تمام پر علم محیط رکھتا ہو, اگر ایک ذات کو اس کا ایک جاندار کا کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس کو کیسے پالے گا, اس کو کھانا کیسے پہنچائے گا کہ یہ بھوکا ہے یہ پیاسا ہے. اس کے لیے علم محیط کی ضرورت ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم محیط. جس ذات کے پاس علم محیط نہیں تو وہ رب العالمین پورے کائنات کے پالنے والا نہیں بن سکتا. پہلے علم ضروری ہے اس کے حوال پر کہ یہ بھوکا ہے, یہ پیاسا ہے, یہ بیمار ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے. تو علم محیط ہوگا پوری کائنات پر, اس کا علم ہوگا تب اس کو پالے گا. اگر اس کے پاس علم محیط نہیں ہے تو وہ نہیں پال سکتے. دوسری بات, اگر علم ہو اور ان کے پاس وسائل نہ ہوں تو پھر پال سکتے ہیں؟ کچھ شرط ہلایا کرو. پال سکتے ہیں؟ نہیں پال سکتے, تاکہ تم سو نہ جاؤ. اگر علم ہے, آپ انسان ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ فلان آدمی بھوکا ہے مگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ ویسے دکھ و درد سے رو تو سکتے ہیں مگر کچھ کھلا نہیں سکتے. تو ان کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. تو رب العالمین وہ ذات بن سکتی ہے کہ جس کے پاس قدرت کاملہ ہو, وسائل ہو, وہ پوری کائنات کو رزق پہنچا سکتا ہو. پوری کائنات کو. تو اس سے معلوم ہوا کہ رب العالمین کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس قدرت کاملہ ہو, علم کامل ہو, قدرت
کاملہ ہو، یہ صفات کمال ہے یا نہیں ہے؟ آگے آئیے، رب العالمین وہ ہو سکتا ہے جو زندہ ہو، مردہ رب العالمین ہو سکتا ہے، پالنے والا ہو سکتا ہے؟ جواب دو، زندہ ہوگا، رب العالمین وہ ہو سکتا ہے جو بیدار ہوگا، اگر سویا ہوا ہے تو آپ پڑوس میں ایک آدمی مثلا بلا تشویش سویا ہوا ہے، آپ اس کے پڑوس میں بیٹھتے ہیں، آپ بھوکے ہیں تو وہ آپ کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ نہیں کھلا سکتے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. تو اس سے معلوم ہوا کہ پالنے والا وہ ہو سکتا ہے جو جس کے پاس حیات ہو، پالنے والا وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس غفلت نہ ہو، نیند نہ ہو، اور پالنے والا وہ ہو سکتا ہے جس میں رحم ہو. آپ کے پاس وسائل بھی ہیں اور آپ کے پاس علم بھی ہے کہ یہ بھوکے ہیں، مگر آپ کا اندر ترس نہیں، رحم نہیں ہے، پھر بھی آپ رب العالمین نہیں بن سکتے، آپ پالنے والا نہیں بن سکتے. الحمد للہ کوئی بھی رب العالمین وہی بن سکتا ہے، وہی ذات بن سکتا ہے کہ جس ذات کے پاس رحم کامل، کیا ہو؟ رحم کامل. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات ذکر کی ہے، ایک آدمی تھا تو میں اس پر آیا تو وہ رو رہا تھا، اس کا کتا تھا وہ مر رہا تھا، تو میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ یہ میرا یہ کتا ہے یہ مر رہا ہے، کہ کیونکہ بھوک کی وجہ سے. تو میں نے کہا کہ آپ کے پیچھے یہ جو کپڑے میں کوئی چیز باندھی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ روٹی ہے. تو میں نے کہا یہ روٹی کھلا دو، تو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تھا نہیں ہو سکتا. تو یہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو اس کے دل میں رحم نہیں، اور یا رحم تو ہے، یہ روتا ہے، مگر سخاوت نہیں ہے، بخل ہے. تو رب العالمین وہ ہو سکتا ہے جو سخی بھی ہو. جواب سمجھ گئے؟ رب العالمین وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس علم کامل ہو، رب العالمین وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس تمام وسائل ہو، قدرت کاملہ ہو، رب العالمین وہ ہو سکتا ہے جو حی ہو، رب العالمین وہ ہو سکتا ہے جو جاگا ہوا ہو، بیدار ہو، رب العالمین وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس رحم کامل ہو، رب العالمین وہ ہو سکتا ہے کہ رحم کامل کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی ہو. اگر وہ سخی نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن دولت بھی ہے لیکن سمجھ گئے. نام چکے نہیں لیتا لیکن سمجھانے کے لیے چکوا لے، ایک وہ کیس ڈالتے، ایک بیوی تھی، ایک وہ اولاد نہیں تھی، اور لاکھوں کی دولت کے مالک تھے، اور وہ پیشمان سے بجلی کا بل کے 500 روپئے لیتے تھے. ہم حیران تھے، اسی مسجد کے پیش امام تھے، اسی میں وہ خود نماز بھی پڑھتے تھے، لاکھوں کی تھے اور اولاد نہیں تھی، صرف میاں بیوی، سخاوت نہیں تھی. ورنہ یہ معمولی شرم کی بات ہے کہ پیش امام سے، مسجد کا پیش امام ہے اور اس کے لیے آپ 500 روپئے، آپ لکھپتی ہیں اور 500 روپئے آپ ان سے بجلی کا بل دیتے ہیں اپنے پیش امام کے، یہ کیا بات تھی؟ سخاوت نہیں تھی. سمجھ گئے؟ تو رب العالمین کے اندر، اس کے ایک لفظ کے اندر
تمام صفات کاملہ الحمدللہ، تمام صفات تو کاملہ اللہ کے لیے ہے. ایسے اللہ جو رب العالمین ہے، پوری کائنات کے پالنے والے ہیں، اس میں دلیل دلیل ہے کہ وہ تمام صفات اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے. رب العالمین وہی ہو سکتا ہے جو صفات کاملہ کا مالک ہو، جو علم کامل کا مالک ہو، جو قدرت کاملہ کا مالک ہو، جو رحمت کامل کا مالک ہو، جو حیات کا مالک ہو، جو زندہ ہو، جو بیدار ہو اور جو سخی ہو. سمجھ گئے؟ اس کی زمن میں بہت کچھ آ گیا. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ مجھ نمونۂ خروار ہو، ایک مثال آپ کو دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا کلام ہے کہ اس کے عجائبات بار بار پڑھنے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتے. اور یقین جانیے ہر سال یہ حدیث میں بھی یہ کرامت ہے، اور قرآن تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. ہر سال جب میں دور تفسیر پڑھاتا ہوں تو نئی نئی باتیں نئی ذہن میں آتی ہے، قرآن کے الفاظ سے نئی نئی باتیں ذہن میں آتی ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ ہے بنیادی طور پر کہ اللہ کے کلام میں ایک ایک کلمہ کے اندر وہ کچھ موجود ہے. یہ کلام انتہائی بلیغ کلام ہے جس کا مقابلہ آج تک کفار نہ کر سکے، آج تک کفار نہ کر سکے. قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا لَن اسْتِقْبَالَ کے لیے ہے کہ مستقبل میں بھی ہر چیز تم نہیں کر سکتے. ولن تفعلوا، آپ کہیں گے کہ انگریزی کے ماہرین اور عربی کے ماہرین نہیں ہوں گے. نہیں، انگریز ہیں، عربی کے ماہر ہوتے ہیں، مگر قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. منجد لغت کی کتاب انگریز نے تصنیف کی ہے، نفحت یمن کی معذو بے ذکر شجن، ایک انگریز نے تصنیف کی ہے میتو بنسجن، ادب عربی کی کتاب. نفحت العرب سے پہلے دارال میں دیوبند میں داخل ہیں سب. پھر آپ شیخ الادب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جگہ نفحت العرب تصنیف کی. تو عربی کے ماہرین، عربی کی ڈکشنری نکلنے والے، لغت نکلنے والی کتاب منجد، جو تقریباً ہر لائبریری میں موجود ہے، تو انگریزوں میں عربی دان بھی ہے، عربی کے ماہرین بھی ہے. اور اسی کے لیے پوری انہوں نے کوشش کی ہے، مستشرقین کو تیار کیا، ایسے لوگوں کو تیار کر لیا کہ قرآن و سنت کے حافظ بنا دیے. مگر پھر بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے. ولن تفعلوا، وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. آج بھی وہ چلن موجود ہے، اور آج بھی کفار کے اندر عربی دان بھی موجود ہے، ماہرین عربی بھی موجود ہے، مگر قرآن جیسی کوئی ایک صورت نہیں بنا سکتے. یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے، اعجاز ہے کہ دنیا کو چیلنج کر دیا ہے آخرت تک، مستقبل میں ولن تفعلوا، ہرگز یہ کام تم نہیں کر سکتے، ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن یاد رکھو بیٹو، بنیادی طور پر قرآن ہو یا حدیث ہو یا تفسیر ہو یا فقہ ہو، علوم نبوت کے لیے شرح صدر کے لیے تقویٰ اور تذکیر کی ضرورت ہے، تقویٰ کی ضرورت ہے. جس اندر کیا جس شخص کے اندر جتنا تقویٰ زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اپنی معرفت کے لیے کھول دیتے ہیں اور علوم نبوت کے لیے اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. جس شخص کے پاس تقویٰ نہ ہو تو وہ کتنا ہی بڑا عالم بن جائے، خدا کی شان وہ انوار وہ برکات اس کو حاصل نہیں ہوتے جو ایک متقی عالم کو حاصل ہوگی. ہمارے اکابر رحمہم اللہ جو دنیا کو ہر شعبے میں شکست دینے والے ہیں، ہر شعبے میں شکست دینے والے، ان کا کمال یہ تھا کہ علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ سے منور تھے. دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ محتمین سے لے کر دارالعلوم دیوبند کے چپراسی تک سب اہل نسبت اولیاء اللہ تھے. ایک وہ وقت تھا کہ محتمین سے لے کر چپراسی تک سب اہل نسبت تھے. ہمارے اکابر نے جو مقابلے کیے وہ اصل میں انوار نبوت کی برکت تھی، روم نبوت کے ساتھ انوار نبوت تقویٰ کی برکت تھی. ہر میدان میں وہ آتے تھے، عیسائیوں کے ساتھ وہ مناظرے کرتے تھے، شیعوں کے ساتھ وہ مناظرے کرتے تھے، بدعتیوں کے ساتھ وہ مناظرے کرتے تھے، ہر میدان میں آگے آگے ہوتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر تقویٰ تھا، اور تقویٰ کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ انسان کا کی سینہ کھول دیتا ہے. یاد رکھ، وہی اکابر مقبول ہوئے جس میں تقویٰ کا غلبہ تھا. آج جب ہم بار بار ذکر کرتے ہیں فخر محدثین حضرت علامہ ابو النور رحمۃ اللہ علیہ کا، یا حضرت علامہ ابو شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، یا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ سب اللہ والے تھے، صرف علم ظاہر والے نہیں تھے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمان سے نوازا تھا. کیونکہ حضرت شاہ صاحب خود لکھتے ہیں باب حلاوت الایمان بخاری کے اندر، فیض الباری میں لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حلاوت ایمانی سے، باب حلاوت الایمان، اس سے مراد ظاہری حلاوت مراد نہیں ہے بلکہ معنوی حلاوت مراد ہے. تو اگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس کو خدا نے ذوق عطا کیا ہو اس کو ظاہری حلاوت بھی محسوس ہوتی ہے، جیسے شاخ کی مٹھاس زبان پہ محسوس ہوتی ہے، جیسے گڑ کے مٹھاس چینی کا مٹھاس زبان پہ محسوس ہوتا ہے، اسی طرح اس آدمی کو ایمان کا مٹھاس اجائی حواس پر زبان پر بھی محسوس ہوتا ہے. تو یہ بات بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ علوم نبوت کے ساتھ ساتھ جب تقویٰ نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، تو پھر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان پرہیزگار ہو، دیندار ہو، یہ ضروری ہے. دوسری بات یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اصطلاحی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چار حصوں پر مشتمل ہے. پہلے نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے, تزکیہ فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ تزکیہ. آپ میں سے علماء بھی ہوں گے اور اس کو شاید جوش بھی آیا ہو کہ انبیاء کے لیے تزکیہ کی کیا ضرورت ہے, یہ بتیے کیا باتیں کر رہے ہو. انبیاء تو پاک ہوتے ہیں تو انبیاء کے لیے تزکیہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو پیارے علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے یہ عقدہ حل کیا ہے. فرماتے ہیں تزکیہ کی دو قسمیں ہیں, ایک تخلیہ ہے اور ایک تحلیہ ہے, ایک بالحائل معجمہ ہے اور ایک بالحائل مہملہ ہے. ایک تخلیہ ہے اور ایک تحلیہ ہے. تزکیہ کی دو قسمیں ہیں. تخلیہ کے معنی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا, خالی کرنا, سمجھتے ہو؟ گناہوں سے اپنے آپ کو صاف کرنا. اور ایک تحلیہ ہے کہ اپنے آپ کو مزین کرنا. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ایک آدمی صابن سے غسل کر لیتا ہے, میل کچیل دور کر لیتا ہے, یہ بھی تزکیہ ہے. اور آگے اس کے بعد تو وہ حسین لباس پہن لیتا ہے, سرما لگا لیتا ہے, حسین پگڑی باندھ دیتا ہے, گاڑی کو کنگھی دے دیتا ہے, خوشبو لگا لیتا ہے, یہ تحلیہ ہے. تحلیہ کے معنی مزین کرنا, عربی کا لفظ ہے مزین. تو انبیاء کا تزکیہ من قبیل التحلیہ لا من قبیل التخلیہ. انبیاء گناہوں سے پاکی کی محنت نہیں کرتے تھے, وہ پاک تھے, وہ اپنے استعداد کو کامل بنانے آگے ترقی کے لیے, کیونکہ وہ نبی بننے والا تھا تو اپنی استعداد کو اس حد تک پہنچانا کہ وہ وحی کے متحمل ہو سکیں, اس کے لیے گیا غار حرا میں جاتے تھے اور کوسا ساتھ لے کر بخاری شریف کے پہلے صفحے پر کہ غار حرا میں جاتے تھے اور یتحنس ہو. آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے, بخاری والے تو ذرا بھی ہوں گے تو اس کی تعریف وہ خود کر چکے ہو, تعبد اللیالی ذوات العدد ہے یا نہیں ہے؟ گنتے کے جنوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہی قصہ تزکیہ. پھر اس کے بعد جب اس کو نبوت ملی تو اقرا بسم ربک الذی خلق, تعلیم قرآن, یہ دوسرا حصہ. یہ لیکن حضور سے سم نے ایسا نہیں کیا کہ جب تعلیم کو کا آغاز کر لیا تو تزکیہ کو چھوڑ دیا, بلکہ ساتھ ساتھ وہ عبادات اور اذکار کے ساتھ تزکیہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے. اور مدینہ منورہ میں تو پھر ہر سال اعتکاف کرتے تھے, باوجود اس کے کہ وہ مدرس بھی تھے, وہ مجاہد بھی تھے, وہ قاضی بھی تھے, وہ بادشاہ بھی تھے, امیر المومنین سارے عہدے, اور وہ سید الانبیاء بھی تھے, لیکن اس کے ہوتے ہوئے پھر بھی وہ تزکیہ بھی جائے اعتکاف کرتے تھے, 10 دن اعتکاف کرتے تھے. اور درس قرآن بھی دیتے, تعلیم قرآن بھی. پھر اس کے بعد اللہ نے مکہ مکرمہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا حکم دیا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وانذر عشیرتک الاقربین. دعوت, اس زمن میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں,
کہ دعوت کا کام آج جب کل جب ذکر ہو جاتا ہے مطلب تو ہماری ذہنیں فوراً اپنے پیارے تبلیغی بھائیوں کی طرف چلا جاتا ہے. بے شک یہ بھی دعوت کا کام ہے مگر دعوت کا کام کسی میں محصور اور بند نہیں. جو قلم سے لکھ رہے ہیں لوگوں کو جن کی دعوت دے رہے ہیں وہ بھی داعی ہیں. جو منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو علماء کرام خطیب حضرات یہ بھی داعی ہیں. یہ جو دین کی طرف لانے والے ہیں وہ سب داعی ہیں. یہ مخصوص شکل یہ تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے ایجاد کیا ہے. اس سے پہلے یہ مخصوص شکل نہیں تھی. اس لیے یہ کہنا کہ اسی شکل میں ضرور دعوت کا کام کرو گے ورنہ پھر تم ناقص ہو یا بیکار ہو یہ ذہن غلط ہے. اس سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو اللہ والے گزرے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد الحق مسجد دہلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، مرزا مغیر جانے جانان رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارے جو پہلے گزرے ہیں اس وقت عید طریقے سے یہ دعوت کا کام نہیں تھا تو پھر اس کو گمراہ کہیں گے علیہ عزب اللہ. تو اس کام کی ہم مخالفت نہیں کرتے لیکن یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ بھی کام اچھا کام ہے مگر اس کے اندر دین کو محصور نہیں سمجھنا چاہیے. بس سادہ ساتھی کہتے ہیں کہ یہ کس کی نوح ہے جو اس میں سوار ہو گئے تو وہ اس کو انہوں نے جات پا لی، اس میں سوار نہیں ہوا تو وہ غرق ہوگا. تو بات سادہ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ سمجھ عطا کرنا. سارے ایسے نہیں ہے، سارے ایسے نہیں ہے، سمجھدار ایسے نہیں کہتے لیکن کچھ سادہ لوگ ہوتے ہیں اس میں. تو دعوت کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، دعوت چلاتے رہے. جب مدینہ منورہ میں آئے تو جہاد کا حکم ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد شروع کیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 10 سال کے اندر 97 سرایا اور غزوات، 27 غزوات اور 70 سرایا. بعض محدثین نے 100 لکھا ہے، وہ تخمیناً مراد ہے. اصل میں 70 سرایا ہے اور 27 غزوات ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے. 10 سال کے اندر 97 سرایا اور غزوات ہوئی. لہذا کامل مسلمان وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے. کسی شعبے میں انسان چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا مگر حق سب کو سمجھتا رہے. کنویں کا مینڈک نہ بنے. میرے مریض ہوتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ ارے جی ہم تبلیغ میں جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں جاؤ، یہ میدان عمل ہے، وہاں آپ کو کوئی فرصت مل جائے گی، اللہ اللہ کر لو گے. لیکن کنویں کا مینڈک نہ بنو. کنویں کا مینڈک یہ نہ بنے کہ دین کسی میں بند ہے باقی لوگ سب بیکار ہیں، خانقاہوں والے بیکار ہیں، مدرسوں والے بیکار ہیں، مجاہدین بیکار ہیں، صرف اور صرف ہم کام والے ہیں باقی یہ لوگ ویسے بیکار. اس نے کیا کیا؟ میں تو کہتا ہوں کہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ دینی درگاہوں کی برکت ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور درگاہوں کی برکت ہے.
جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے، محدثین پیدا کیے تو دینی درگاہوں نے پیدا کیے، مفسرین پیدا کیے تو دینی درگاہوں نے پیدا کیے، شاہی خانقاہیں آباد کی تو دینی درگاہوں سے پیدا ہوئے تھے وہ لوگ، اور تبلیغی جماعت جس نے بنائی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ دینی مدرسے سے بنے ہوئے تھے، اور جس نے اس کی کتابیں لکھی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ دینی مدرسے سے بنے ہوئے تھے. جو کچھ تمہیں روشنی نظر آ رہی ہے یہ دینی مدارس کی برکت. یہ بات دین میں رکھو، یہ بات دین میں رکھو. یہ درمیان میں نے اس لیے کہ آپ مجھ سے بہت سے ایسے ہیں کہ علماء بن چکے ہیں، میدان عمل میں نکلنے والے ہیں، تو ایک ذہن یہ بھی بناؤ کہ ایسے تنگ نظری کے شکار نہ ہوں، ایسے تنگ نظری کے شکار نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے دوسرے طبقات کو آپ گمراہ سمجھتے ہیں جو ہمارے اہل حق طبقات ہیں، اور ایسے وسیع النظر بھی نہ بننا کہ ہر چیز حلال، ایسے وسیع النظر بھی نہیں بننا ہے کہ جلت جلال جو کام کرے سب حلال، فوٹو حلال، سودی نظام حلال. ناراض ہونا اور انشورنس بیمہ تکافل کے نام سے یہ حلال، تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں اشاروں سے کام لیتا ہوں. اگر درخواست میں بر اللہ مرقدہ کی بات یاد آ گئی، کراچی میں تقریر کر رہے تھے غالباً باب السلام یا دار السلام مسجد میں، میں نے پہلی تقریر اس کی وہاں سنی تھی، سن 60 کی بات ہے. بادت فرما رہے تھے کہ میں اشاروں سے کام لیتا ہوں، کسی کا نام نہیں لیتا. وہ ایسے ناک میں آواز نکالتے تھے، یہ ان کا انداز میں نے آپ کو سنایا، اگر درخواستی کا یہ انداز تھا بولنے کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ختم ہو گیا، کہتے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا علم ختم، نہیں نہیں، حضور کو پہلے بھی علم دیا گیا ہے اور اب بھی قبر میں بھی علم دیا جا رہا ہے، اس پر فیضان جاری ہے اور قیامت میں بھی دیا جائے گا. حضرت نے بتلایا تو حضرت درخواستی کی طرح میں اشارت بھی کام لیتا ہوں کہ ایسے وسیع ظرف بھی نہ بنو کہ ہر چیز کو حلال کر دوں، مصر کی طرح، ترک کی طرح، داڑھی منڈوانا حلال، فوٹو نکالنا حلال، سودی نظام کو شکل تبدیل کر کے حلال، تو ایسے وسیع نظر بھی نہ بنو. سمجھ میں آئی بات؟ وسعت نظری یہ نہیں ہے. ایک چیف جسٹس تھے سرحد کے، تو اس سے میری ملاقات ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ مولانا تنگ نظر نہ بن جاؤ. میں نے کہا میں خود بھی تنگ نظری کا مخالف ہوں، اب مجھے کیا معلوم کہ اس کے دل میں کیا بات ہے. اس نے کہا کہ میں عیدگاہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک آدمی میرے ساتھ تھا، تو اس نے کہا پاجامہ اونچا کرو، پاجامہ اونچا کرو، پاجامہ اونچا کرو نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے. یہ پاجامہ اونچا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پاجامہ اونچا کرو، نیچے ہو اوپر ہو. اور پھر آگے تھوڑی سی اور جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ایک کتاب میں نے دیکھی گناہ بے نظر، کوئی مولوی شفیع ہے، اس نے ایسے انداز سے ذکر کیا، وہ جاہل تھا، حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا نام،
کے ساتھ اس کا نام بھی نہیں لیا. کوئی مولوی شفیع ہے, اس کی کتاب ہے ملائب نظر, اس میں لکھا ہے کہ اگر پاجامہ ٹخنوں کے نیچے ہو تو جہنم میں جلے گا. تو ایسے تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے. میں نے سوچا کہ اب اس شکرے بے مہار کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا جج صاحب ایک بات میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سن لیں کہ مفتی شفیع صاحب یہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی رہ گئے ہیں, اور یہ مولوی شفیع صرف نہیں ہے, مولوی کے ساتھ ساتھ مفتی بھی ہیں اور بڑے عالم ہیں. یہ اس کی کتاب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو متکبر کی ادائے پسند نہیں, کیونکہ کبر ایک ایسا وصف ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. بلکہ بعض بزرگ لکھتے ہیں کہ یہ شرک سے بھی خطرناک اور بدتر ہے, کیونکہ شرک کی بنیاد کبر بن چکی ہے. ابا وسطک والا وکان ہم لڑتا تھا, شیطان نے تکبر کیا تو اسی وجہ سے تسجد سے انکار کرنے لگا. تو کفر کی بنیاد کبر, تو کبر بہت خطرناک بیماری ہے. اسی وجہ سے متکبرانہ چال سے بھی خدا نے منع فرمایا ہے. جب یہ جملہ میں نے کہا کہ متکبرین کی چال سے اللہ نے منع فرمایا, تو اس نے کہا ہاں ہاں ولا تمش فی الارض مرحا. جب اس نے یہ آیا تلاوت کی, میں نے کہا شکر ہے اب ہتھیار ڈال دی, اب کنٹرول میں آ گیا. ہاں ہاں خدا نے فرمایا کہ ولا تمش فی الارض مرحا, زمین میں آ کر کے نہ جانا. تو میں نے کہا کہ چونکہ کبر اللہ کو مبغوض ہے, اس وجہ سے متکبرین کی ہر ادا خدا کو ناپسند ہے. تو جیسے کہ اکر اکر کے جانا ناپسند ہے اسی متکبرین جیسے, اسی طرح تخلوں سے نیچے پاجامہ رکھنا یہ متکبرین کا لباس ہے, تو اللہ نے اس کو بھی ناپسند فرمایا ہے. اور یہ حضرت مفتی شفیع صاحب کا فرمان نہیں ہے, یہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کما تحقل کعبین من ازار فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ گئے؟ تو میں نے گزارش کی کہ تنگ نظر بھی نہیں بننا ہے, مگر ایسے وسع نظر بھی نہ بننا کہ مصر کے علماء کی طرح کہ ہر چیز کو چٹی دے دیتے ہو, ہر چیز کو فلمیں دیکھنا جائز, داڑھی منڈوانا جائز, فوٹو جائز, ہر چیز ان کے ہاں. بازار شفیہ میں ایک مصری استاد آئے تھے تو وہ ٹی وی لگا رہے تھے اور کیبل کا لین ساتھ لگا رہے تھے. میں نے اس کی مخالفت کی, میرے کمرے کے ساتھ اس کا کمرہ تھا, وہ آئے رہے رات کا وقت تھا. کافی سمجھایا اور میں نے یوں بھی کہا کہ چلو آپ مباح سمجھتے ہیں اور میں حرام سمجھتا ہوں, تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مباح کو میرے ذہن کے لیے کہ میں حرام سمجھتا ہوں میرے لیے چھوڑ. آپ تو فرض نہیں سمجھتے, واجب نہیں سمجھتے, مباح سمجھتے ہیں. ایک مباح عمل کو میرے خاطر کہ میں اس کو حرام سمجھتا ہوں چھوڑ, لیکن انہوں نے نہیں مانا, تار لگا دیا. صبح کو میں نے انتظامیہ کو اطلاع کر دی, اللہ جزا خیر دے ان لوگوں کو کہ انتظامیہ نے میرا ساتھ دیا اور تار ہٹایا. پھر انہوں نے مجھے کسی نے بتایا کہ چپکے سے نیچے سے لایا تھا تہ خانے میں اور کچھ چال وال چلایا تھا, لیکن اس مرض سے واپس نہیں آئے, وہ فلمیں دیکھتا رہا. تو ان کے ہاں فلمیں دیکھنا بھی جائز ہے. داڑھی منڈوانا بھی جائز ہے. کہتے ہیں یہ کوئی کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ تو عرب کی ایک روایت ہے. ایسے وسیع نظر اور وسیع عزت نہ بنو کہ اللہ جائز کو جائز قرار دو، اللہ جائز کو جائز قرار دو، اس لیے کہ دین کی حفاظت کیسے ہوگی اگر ہم اس پر خاموش ہوں گے تو لوگ یہی سمجھے کہ یہ جائز ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر علماء اس پر علماء حق اس پر خاموش ہو جائیں تو لوگ یہی سمجھے گے کہ یہ جائز ہے، تو لوگ ناجائز کرتے ہیں یہ اور ہم خاموش ہوں گے. الساقط علی الحق شیطان الاخرس، جو حق بات سے خاموش رہنے والا ہو وہ گونگا شیطان ہے. اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے تمام دینی شعبوں کو دین کی خدمت سمجھ کر اس کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کرنا ہے. جیسے میں نے بتایا چار حضور کی زندگی چار حصوں پر تقسیم ہے، اور دین کی حفاظت کے لیے خدا را ذرا بیدار ہو جاؤ، دشمنان اسلام مختلف طریقوں سے مختلف حربوں سے، قرآن میں ہے ولا تقرب الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا، فحشہ کا اطلاق عموماً زنا پر ہوتا ہے قرآن کے اندر، لیکن بہرحال بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا. مفسرین لکھتے ہیں ولا تقرب، اس نے فرمایا کہ وہ اسباب بھی اختیار نہیں کرنی ہے جو مفضی الی الزنا ہو، جیسے مخلوط تعلیم، مرد عورتوں کی مخلوط تعلیم، یہ مفضی الی الزنا ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسے اعمال سے بھی پرہیز کرنا جو گناہ کی طرف مفسی ہو. بظاہر وہ آپ کو خود گناہ نظر نہیں آئے گا لیکن وہ سبب گناہ گناہ ہے، مفسی علی الزنا گناہ ہے. اس کے بارے میں کچھ تفصیلات انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب خود آپ کو سنائیں گے، لیکن میں اتنی بات ضرور آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو فوٹو کے بارے میں لاؤ بالی پن شروع ہے، میں تو سختی سے منع کرتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں فوٹو کو میں حرام سمجھ رہا ہوں. اسی طرح جو اسلامی بینکاری کے نام سے جو بینکاری ہو رہی ہے اس کو غیر اسلامی سمجھتا ہوں، اس پر میرا فتویٰ بھی چپ کے آیا ہے. اور اسی طرح تکافل کے نام سے جو بیمہ انشورنس بیمہ ہو رہا ہے، نام تکافل رکھ دیا، تو وہ بھی میں اپنے جو نہ سمجھو کہ میں خواہ مخواہ الزام تراشی کرتا ہوں. میں سات رسالہ ابھی لا چکا تھا جس عالم نے اس پر لکھا ہے کہ یہ جائز ہے، اس کا رسالہ لا چکا ہوں اور اس کو دیکھ کر غلط کہہ چکا ہوں کہ یہ غلط ہے. اور میں نے وہاں ایک تقریر میں یہاں کراچی میں ایک عالم نے کتاب لکھا تھا، اس میں تقریر لکھا تھا، میں نے کہا کہ یہ چاروں فقہ میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ چاروں فقہ میں ایک فقہ کے اندر ایک مثال پیش کریں کہ جو رب المال ہو، جو مال ہو جس میں تصرف کیا جاتا ہو وہی رب المال ہو. ان کے تکافل میں یہی شکل ہے. یہاں سمجھانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں نقشے میں پانچ منٹ کے اندر آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو مال ہو جس میں تصرف کیا جاتا ہو وہی رب المال بھی ہو. چاروں فقہ میں اس کی کوئی بھی مثال بتلا دیں تو میں انعام دوں گا کہ مال بھی ہو اس میں تصرف بھی کیا جاتا ہے، اس میں ربح بھی کیا جاتا ہے، مال مجاربت بھی ہے وہی رب المال بھی ہے. تعجب کی بات یہ ہے وہ مال بھی ہے رب المال بھی ہے. سمجھ گئے؟ اللہ سمجھ جاتا ہے. تو بہرحال میں نے بتا دیا کہ یہ وہی بیمہ ہے مگر آپ اس طرف لے جانا ہے یا اس طرف لے جانا ہے بس اتنا فرق. یہ پیچھے سے ہاتھ ایسے لانا ہے یا ایسے لانا ہے. سمجھ گئے؟ ایک مختصر مثال اسلامی جانکاری کے بارے میں ایک مختصر مثال دے دوں. گاڑی لینا ہے, دوسرے بینکوں سے گاڑی لی قسطوں پر, تو جب قسطوں پر گاڑی لے لی اس میں اگر قسط شارٹ ہو گیا تو اس کا جرمانہ لگتا ہے. اور سارے کے سارے علماء متفق ہیں کہ یہ سود ہے نہ حرام ہے کہ اگر قسط شارٹ ہو گئی تو اس پر جرمانہ لگتا ہے اور اسی وجہ سے یہ سود ہے, اس لیے گاڑیوں کو بینک سے قسطوں پر لینا حرام ہے کیونکہ یہ آپ کے سود ہے. آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ اگر میں نے قسط شارٹ کی تحریر میں تو میں جرمانہ ادا کروں گا, وہ سود ہے. ان کے اسلامی بینک میں آپ گاڑی لیتے ہیں, قسط شارٹ ہو گئی اس پر وہ پیسے لیتے ہیں, اس پر وہ پیسے لیتے ہیں. دوسرے بینک والے بھی پیسے لیتے ہیں, وہ بھی پیسے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ چیریٹی فنڈ ہے. چیریٹی انگریزی, میں انگریزی نہیں اس لیے میں گزارش کروں گا کہ انگریزی کی تجوید آپ چکا ہے. یہ نہیں, یہ صدقہ ہے سادہ الفاظ میں. وہ کہتے ہیں وہ بھی قسطوں کے شارٹ ہونے پر پیسے کاٹتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, جرمانہ لیتے ہیں. یہ بھی قسطوں کے شارٹ ہونے پر پیسے لیتے ہیں. انہوں نے نام رکھا جرمانہ, انہوں نے نام رکھا چیریٹی فنڈ. ہمارے پیارے میرے ماتا کی مفتی تھے, وہ کہتے تھے کہ گوبر کا نام اگر حلوہ رکھ دیا جائے تو وہ حلوہ ہو جائے گا. وہی جرمانہ ہے. آپ اس کو صدقے کا نام دیتے ہیں, آپ اس کو نظر کا نام دیتے ہیں. کیا صدقہ بینک میں جمع کرنا ضروری ہوتا ہے؟ دینی مدارس کم ہے. کیا نظر بینک میں جمع کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جمع بھی کرنا بینک کے اندر ہے. اور اس کے لیے پھر ہیرے بنانا. پہلے کہتے صدقہ تھا, جب یہ ہوا کہ صدقہ میں تو لزوم نہیں, پھر کہنے لگے یہ نظر ہے. پھر جب اس پر یہ اعتراض ہوا کہ نظر تو بینک میں جمع کرنا ضروری نہیں ہے, تو پھر کہنے لگے یہ وعدہ کر چکا ہے, بعض وعدے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. بہرحال تو ضرورت کیا ہے کہ سود کے لیے راستے کھول رہے ہیں, سودی نظام کے لیے ہیلے بنا رہے ہیں اور راستہ کھول رہے ہیں. ضرورت کیا ہے؟ کون سی ضرورت ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے کیا ضرورت ہے. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ حضرات تفسیر پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, علماء بنے ہیں اور علماء بننے والے ہیں, تو اس بات کا خیال رکھیں کہ تنگ نظر بھی نہ بنو کہ اپنے درمیان اپنی طاقت صرف کرو, بلکہ اپنی طاقت کو کفر کے خلاف صرف کرنے کی کوشش کرو. اور ایسے ویسے اور نظر بھی نہ بنو کہ سب حرام کو حلال قرار دو اور سب ناجائز کو جائز قرار دو, کہ ٹی وی بھی جائز ہے, فوٹو بھی جائز ہے اور سود بھی جگہ اسلامی بینکاری کے نام سے سود بھی جائز ہے اور تقابل کے نام سے انشورنس بیمہ بھی جائز ہے. انشورنس بیمہ پر حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ بھی آیا ہے کہ حرام ہے. پہلے سے حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے رسالہ لکھا تھا. تو یہ اس کے لیے رنگ تبدیل کر دیا, وہی پیسے جمع کرنا ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ پیسے ملنا ہوتے ہیں لاکھوں روپیہ. تو اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے. یہ باتیں جو ضروری باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. تفصیلات ان شاء اللہ حضرت مفتی صاحب نے بتائے بھی ہوں گے, مزید بھی بتاتے رہیں گے. تو میں نے یہاں سورہ فاتحہ کی جملے کی وضاحت کی کہ قرآن یہ مستمنع خروارے کہ قرآن کا ہر ایک جملہ ایسا ہی ہے, لیکن انسان اس کے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ایک جملے کے اندر وہ موتیاں موجود ہیں, وہ نقطے موجود ہیں, وہ باریکیاں موجود ہیں. وہ انسان جتنا متقی ہوتا ہے ان پر زیادہ یہ نقطے کھلتے ہیں, یاد رکھو. جو زیادہ متقی ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ یہ نکات, یہ حکمت کی باتیں کھلتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے, اور اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے, اللہ والوں کے ساتھ نسبت کی ضرورت ہے, کثرت ذکر اللہ اور صحبت اولیاء اللہ اور اپنے مشائخ ادب و احترام. تو اس کی برکت سے انسان نورانیت حاصل کر سکتا ہے. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. باقی تو انشاءاللہ حضرت خود پڑھائیں گے سبق. میں تو اب تک گیا, اب اجازت چاہوں گا. دعا فرمائے بس ان شاء اللہ حضرت آ رہے ہیں, وہ خود پڑھائیں گے سبق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يا الله يا أكمل الرحم من قرآن كريم کے علوم کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے. یا اللہ علوم نبوت سے اور انوار نبوت سے ہم سب کو منور فرما, ہم سب کو منور فرما, آنے والوں کا آنا قبول فرما. یا اللہ علماء سے محبت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا. یا اللہ جو علماء ہیں طلباء ہیں سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کو دولت کی, یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما, اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما, اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. تقوی نصیب فرما, تقوی نصیب فرما, تقوی نصیب فرما, دیانت نصیب فرما, شرافت نصیب فرما, اخلاق نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنی محبت نصیب فرما, اپنے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. یا اللہ جہاد فی سبیل اللہ کی محبت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین اس ملک کے اندر امن قائم فرما, امن قائم فرما, امن قائم فرما, امن قائم فرما. اور یا اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما, علماء حق کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ فرما, اسلامی نظام نافذ فرما, اسلامی نظام نافذ فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا تمام دینی مدارس کو یا اللہ ترقی عطا فرما, خصوصاً اس جامعہ کو یا اللہ ترقی بر ترقی مزید عطا فرما. یا اللہ مزید مقبولیت عطا فرما, مزید قبولیت عطا فرما, محبوبیت عطا فرما. یا اللہ حضرت نے جو محبت کا مظاہرہ کیا اس کو قبول فرما. یا اللہ میں تو کمزور ہوں, گناہگار ہوں, بیکار ہوں, لیکن حضرت کی جو محبت ہے یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اس کو قبول فرما, اس کو قبول فرما. اور اس کے لیے یا اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا. یا اللہ ان کا جذبہ تو مبارک ہے, ہم جیسے ویسے ہیں, مگر وہ ان کا جذبہ مبارک ہے, ان کی محبت مبارک ہے. علوم نبوت کی نسبت سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ ان سے محبت فرما, ان سے محبت فرما, اپنا محبوب بنا, اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا, پوری امت کے لیے محبوب بنا. یا اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, یا اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. حاسدین مفسدین کی شر سے محفوظ فرما, حاسدین مفسدین کی شر سے محفوظ فرما, حاسدین مفسدین کی شر سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اس دور کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما, اس دور کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما, اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.